بعض اوقات ذہنی آوارگی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں، کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے، جن کے ایڈکٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بغیر نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اور کام سوچتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں پڑھے چلے جا رہے ہو یہ، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ۔ قرآن کے قصے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد محض انٹرٹینمنٹ نہیں۔ یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے آخرت کی جنت نہیں اور جنت کی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کام کی دنیا ہے۔ سورۃ ہود کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہارا امتحان لیا یا لے رہا ہے تاکہ دیکھے، آزما کے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھے لٹریچر اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے۔ یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی ہیں، اچھا ماحول، اچھے لوگ، اچھا لٹریچر، یہ اچھی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اور جب اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے، سخن دل نواز۔ نہ صرف انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ وہ میرے کارواں بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز بطور عادت اور بطور انٹرٹینمنٹ اختیار کرنے سے پہلے اس کے نتائج اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ کس قدر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تعمیری کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے، یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے، مایوسی کی طرف، انسانوں سے نفرت کی طرف۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں۔ وہ جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے، محض گمان ہے۔ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ حقیقت پسند ہونا، حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے، دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا، تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ قصہ پڑھیں، لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو، جس میں واقعی مفید سبق ہو۔ اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی 10 بھائی ایسے تھے جو خاص طور پر ان کی عداوت رکھتے تھے، اور قریش کے بھی 10 قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آ کے چھپ گئے تھے۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا۔ کیا کہا؟ لَيُوسُفُ، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الى ابینا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، یہ دونوں زیادہ چہیتے ہیں ابا جان کے، منا ہم سے بڑھ کر، ونحن عصبا اور ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ عصبا کہتے ہیں دس یا دس سے زیادہ مردوں کی جماعت، عورتیں نہیں، مردوں کا گروہ عصبا۔ عصبا کا لفظ ایک مضبوط گروہ کے بارے میں ذہن میں تصور لاتا ہے، جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا فوج کی فوج یا لشکر، تو ایک دم تصور میں کیا آتا ہے، ایسے ہی جب عصبا کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں تو سنیے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت، یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم بھلا کچھ کم ہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے، دلال کا مطلب بھول کر لیجئے، یہاں وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم مضبوط ہیں۔ کیا کسی کا زیادہ ہونا، کسی گروہ کا، یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، یا میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے، اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے۔ مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ مثلا یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں، عقوق والدین میں شامل ہوگی۔ حقوق حا کے ساتھ حق ہوتا ہے اور عین کے ساتھ عقوق اس کا اپوزٹ ہے کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں۔ کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ابرو اچکائے جائیں، ماتھے پہ بل لائے جائیں، بدتمیزی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے اور ماں باپ کو بھی ہم جھکا لیں گے قوت کے ساتھ۔ حالانکہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا. ان ابانا لفی دلال مبین. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں ناانصافی کر رہے تھے، یا کیا والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت دینا اور کچھ کو نہ دینا؟ ایک پیغمبر سے ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بچہ ادب احترام کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہوگا، محبت سے بات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو قدرتی طور پر آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب بچے کمپیئر کرنے لگتے، فلاں تو بڑا لاڈلا ہے اور میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا جا رہا. لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے میں اور میرے بھائی میں دراصل فرق کیا ہے. والدین اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کو دعائیں کیوں دیتے اور مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میرے اندر بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے. لیکن عموماً شیطان ہمیں ہماری غلطی نہیں دیکھنے دیتا، اور اس کے برعکس ہمیں کیا سجھاتا رہتا ہے، دل میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور یہ سجھاتا ہے کہ نہیں، تم سے تو ماں باپ بالکل محبت نہیں کرتے، تمہارا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھتے اور تمہاری تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، بغیر کسی ریزن کے ایک بچے کو ترجیح دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان ضد اور عداوت اور حسد اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک بچے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بھائی کے یا بہن کے جس کو پراپرٹی ملی اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ماں باپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. اسلام دین عدل ہے. زیادتی یا ناانصافی یا ظلم ماں باپ بھی کرے تو وہ بھی جائز نہیں کہ ایک بچے کو دیکھ کے باقی سب کو، اولاد کو جائیداد سے محروم کر دینا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. اس میں ہمیں وہ مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا، کہ وہ ان کے والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی، یعنی ان کو ہبا کی، تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بات پر، تمہارے اس دینے پر راضی نہیں ہوں کہ تم نے نعمان کو کچھ دیا ہے، جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھو. اب اس میں آپ دیکھیں ایک بیوی کا کردار، کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں، میں نہیں اس کو مانتی جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنا کچھ مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کو تو نہیں دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی؟ کہ تم ایسا مت کرو. اب یہ انہوں نے دلیل پیش کر کے، کنہوں نے؟ اخوان یوسف نے. کیا؟ قالوا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیوسف و اخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی دلال مبین. جواز ڈھونڈ لیا. کس بات کا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرنے کا. یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل وجہ ہمارے والد کو بہکانے کی. نہ یوسف ہوگا اور نہ والد کے سامنے کوئی توجہ کے لائق ہوگا، تو لازماً مجبوراً پھر والد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر ہماری طرف توجہ کرنی پڑے گی. کیسا حل سوچا جا رہا ہے؟ ہم عام طور پر اپنے مسائل کا حل ایسے ہی سوچتے ہیں. فلاں شخص یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ یہ نظر ہی نہ آئے، اس کو کاٹ پھینکو. پھر ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مار ڈالیں یا اٹھا کے کہیں پھینک آئیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ سب کی نظر میں وہ گر جائے. جب سب کی نظر میں گر جائے گا تو ہم خود ہی اوپر آ جائیں گے، ہم چمک جائیں گے، ہم نمایاں ہو جائیں گے. اور اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینکے کس طرح اس کو جلا جائے گی. اب یوسف کے ساتھ حسد کیسی کیسی خرابیاں لا رہا ہے، باپ کو بھی فی دلال مبین میں کہا جا رہا ہے، اور یوسف کے بارے میں تو سب سے بڑی برائی جو حقوق العباد میں ہو سکتی ہے، قتل، اس کا فیصلہ کروا رہا. اور عموماً انسان کا نفس، یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی ہے نا، وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، یہ نفس ہی کی کار فرمائی ہے. یہ سارا نفس کا شر ہے. میں کیوں پیچھے؟ مجھ سے کیوں کم محبت؟ میرا نام کیوں نہیں؟ میری امپورٹنس کیوں نہیں؟ میرے لیے چاہت کیوں نہیں؟ سب خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی. جب انسان بندگی کے مرتبے سے اٹھنے لگتا ہے، سارے فساد کی جڑ کہ سب کو کاٹ پھینکو صرف میں نظر آؤں. اقتلو یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اچھا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر بھائیوں میں جھگڑا تھا نا، بعض اوقات شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بعض اوقات سسرال میں کسی کے ساتھ انبن ہوتی. ان مسائل کا حل بھی ہم ایسے ہی تلاش کرتے ہیں. اس سے بولنا بند کر دو، اس کو کاٹ پھینکو، سب اس سے بائیکاٹ کر لیں. اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص کو، اور خصوصاً وہ جس سے کوئی بھی انسان تھریٹن فیل کرتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو آگے آنے ہی نہ دو. وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے؟ اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہو جائے؟ اس کو زیادہ کیوں مل جائے؟ اور یاد رکھیں کہ انسان بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق سے، نفرت سے نہیں، محبت سے، تکبر سے نہیں، عاجزی سے دلوں کو جیتتا ہے اور مسخر کرتا ہے. محبت فاتح عالم، محبت ایسا نسخہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہے. ایک ہوتی ہے تلوار کے زور سے کی ہوئی حکومت، اور اصل حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے، جس میں لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں. اور یہی گر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، عاجز کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا بننے کی کوشش میں لگ رہے ہوتے ہیں، ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں، متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں، لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، یہ سب مسلمان لوگ تھے، یہ مسلمانوں کا قصہ ہے، ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں تو ہم کیا کہتے تھے؟ وہ کافر تھے، لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا، اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں اس لیے مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی، میں تو قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے میں تو انتہائی نیک انسان ہوں. کبھی نہیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. بس دو رستے کھلے تھے، جو ان دو رستوں یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا. اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا ہے، وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا، وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے، امارا تم بسو، اور یہی ہے لیبلوکم، امتحان ہمارا، ان سے نپٹے تو احسن عملہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے، نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی، ورنہ اوپری اوپری نیکیاں، دکھاوا، لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بالکل صحیح سمجھ کر دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتا ہے. دیکھیے مسلمان ہیں اور کیا کہنا، قتل کر دو، اور کس کو؟ بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم، اور ایک مسلمان کا جرم اور پھر بھائی کا جرم، تین گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے، قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے، مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے ہیں. وہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل ایسے توڑتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں، ایسے زخمی کرتے ہیں اس کے اندر کو کہ شاید ویسے مرنا آسان ہو لیکن یہ مرنا مشکل ہوتا ہے، یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم، اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں، روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی، سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا، یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں، طرح طویرے حی، طرح پھینکنا، پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں، دور دراز کے علاقے میں، یخلو لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے، کیا وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا، پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا، پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر، اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں، باپ کو دکھی کر کے، غمگین کر کے، پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے، مثلا میرے پاس بہت مسائل ایسے آتے ہیں لوگوں کے، شوہر بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ، اور اس میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے عموماً، شوہر توجہ نہیں دیتے، شوہر حق نہیں دیتے، شوہر مار پیٹ کرتے ہیں. کرتے ہوں گے ضرور، وہ شوہر ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ لاسٹ مار پیٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی آخری دفعہ جب مار پیٹی تو کس بات سے شروع ہوئی. خاتون میرے پاس آئی، اپنا چہرہ دکھایا، یہ دیکھیں، دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات، آپ نے تو نہیں کچھ کہا تھا. کہتی ہاں میں نے کہا تھا، میں نے بدزبانی کی تھی، شوہر نے جب جوتا اٹھایا میں نے بھی اٹھا لیا تھا. اور آپ خود سوچیں کہ ایک عورت ایک مرد کے سامنے جوتا اٹھا کے جا کہاں سکتی. ہم سمجھتے ہیں ہم چیخ چلا کے، دوسرے کی بےعزتی کر کے، دوسرے کو بدنام کر کے، شور مچا کے شوہر کی محبت لے لیں گے. عموماً خواتین اس طرح محبت لینا چاہتی، ایسے کبھی نہیں ملتی. اس کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، وللرجال علیہن درجہ، قرآن کہتا ہے، اللہ نے یہ تخلیق کی ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا، آپ اس کو نہ مانیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے. اللہ نے ایسے بنانا تھا، بنا دیا. اب اصل فطرت یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ اپنی مردانگی کی وجہ سے زیادہ دیا، اور عورت کو کیا کہا ہے، فالصالحات قانتات، قانتات میں اطاعت بھی ہے، عاجزی بھی ہے. لیکن جو عورتیں زبان بند نہیں کرتی، چیخنا چلانا بند نہیں کرتی، تانے دینا بند نہیں کرتی، وہ کبھی نہ شوہر سے عزت لے سکتی ہے نہ محبت پا سکتی. کیونکہ ایک مرد ہے نا، اس کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عزت چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے. لیکن عموماً خواتین اس راز کو نہیں جانتی، یا وہ برابری چاہتی ہیں یا برابری چھوڑ کے بھی اوپر ہونا چاہتی ہیں جو فطرت کے خلاف ہے. اور ویسے بھی موجودہ دور کی اس دوڑ نے کہ ہم مرد عورت سب برابر ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے اندر بھر چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ عزت دیتے ہیں شوہروں کو اور نہ ہی ان کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت دیں, ہماری کیئر کریں. وہ بھی آخر انسان ہے, یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں, انسان ہیں. لیکن اگر ایک قصور ان سے ہوا ہے اس کے اوپر ایسا ری ایکشن کے معاملہ اور بگڑ جائے اس میں صرف خسارہ ہے. اس کا علاج حکمت اور صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قانتات, قنوت. تو انہوں نے کیا سوچا, کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار ڈالو تو باپ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی محبت چھین لو اور کہو کہ اس کی جگہ آپ مجھ سے محبت کر لیں, اور نہ آپ کے اخلاق اس قابل ہو, نہ آپ کے انداز اس لائق ہو کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ ہو. اور پھر تسلی کیا, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس واقعے کے بعد تم سب بڑے نیک انسان بن جانا, بعد میں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, کہتے اچھا حج کر لیں گے پھر, یا عمرہ کرنے چلے جائیں گے پھر معافی ہو جائے گی, اچھا کچھ صدقہ کر دیں گے, کوئی نہیں ابھی تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں, کر تو لیں, جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ تو گناہ کر لیں, کیونکہ ابھی نفس قابو میں نہیں آ رہا. جو دل میں آیا ہے وہ تو کرنا ہے, چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے, چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے. اکثر چیزوں میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایک بات کا پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہی صحیح نا, ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوگا, چلو یہ آخری دفعہ ہے. نہیں, جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا نا, عربی زبان میں نفس کو دودھ پیتے بچے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ماں دودھ چھڑانا چاہتی بس وہ ایک دم چھڑا دیتی ہے, اور اگر آپ اس کو کہیں چلو ایک دو چسکیاں لے لے پھر چھڑا دیں گے اس کو, تو جب اس کو آپ نے سینے سے نہیں لگایا تو نہیں لگایا, رو رہا ہے, تکلیف میں, دکھ میں, سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں اچھا دو چسکیوں کے بعد میں اسے چھڑا رہی ہوں, کبھی نہیں چھوڑے گا, پھر اور زیادہ چیخے گا. تو انسان کا نفس بھی, جو چیز حرام ہے, ممنوع ہے, چھوڑنی ہے, وہ چھوڑ دینی, کاٹ کے رکھ دینی, ختم, سٹاپ. اس لیے کہ تھوڑا سا چکھ کے تو بھوک اور بڑھ جاتی. لیکن یہاں انہوں نے کیا سوچا, ابھی تو جو دل میں ہے کر لو ایک دفعہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد تم نیک بن جانا. جسے ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, وہی کانسیپٹ ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ ہے بعد کے وعدے کا. ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہے, ابھی سے حجاب اوڑھ لیں, کپڑے کس کو پہن کے دکھائیں گے, زیور کس کو دکھائیں گے, اور باقی سب بھی تو ایسے کرتے رہے. لو اب ہماری باری آئے تو ہم اطاعت گزار بن جائیں. تکونوا من بعده قوما صالحین, ابھی کر لیں پھر بعد میں توبہ کے نفل پڑھ لیں گے. نفس کی پیروی جلدی جلدی اور نیکی بعد میں, وہ کل کریں گے. گناہ آج کریں گے اور نیکی کل کریں گے, یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. اور یہ بھی انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے دراصل. قال قائل منهم, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا, کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھے, ان کے بڑے بھائی یہودا, یعنی ان 10 بھائیوں میں سے بڑے نے کیا کہا, یہودا نے, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی میجورٹی مخالفین کے اندر سے حمایت پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے نا, اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں, اللہ کی مشیت کہتے ہیں, اس کی قدرت کہتے ہیں. شدید اندھیرے میں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے. باقی متفق ہیں قتل کر دو, ایک کہتا ہے نہیں, لا تقتلوا یوسف, مت قتل کرو. وہی اللہ نے حمایت پیدا کر دی نا, جب اللہ بچانا چاہتا ہے اس طرح بچاتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ شدید مخالفت میں بھی اللہ تعالیٰ حمایت نکال دے گا، وہاں سے بھی مددگار پیدا کر دے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں سے ہی تو چند سال عناصر نکل آئے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا تھا۔ اس لیے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں نیک کام کیسے کروں، اتنے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور میں یہ شروع کر دوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ سارے تو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اکیلے ادھر چلیں، نہیں، اس سارے زمانے میں سے اللہ مددگار نکال دے گا جو تمہارے ساتھ بھی چلنے والے ہو جائیں گے، لیکن اپنے اصول کو قربان نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ ہم ساروں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفین میں سے مددگار نکل آیا۔ جسے پہلے سے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ بھی لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو سخت سے سخت مخالفت میں بھی دراریں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے اس لیے میں نے نیک کام نہیں کرنا۔ وہ آج خلاف ہوں گے، کل وہی آپ کے حمایتی بنے ہوئے ہوں گے، اور اگر آج آپ نے ان کا دل جیت بھی دیا نا، کل وہی آپ کی دشمنی کریں گے۔ ایک رب ہے جس کو اگر آپ واقعی خوش کر دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہی چیز انسان کو مکمل اطمینان دیتی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے جائے گا۔ تمہارا مقصد تو یہی ہے نا کہ اپنی نظروں سے ہٹا دو اس کو، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے، کیونکہ اگر کہیں بھی چھوڑتے جنگل وہ پیچھے آ جاتے، چند دن بعد پہنچ جاتے، تو بہتر ہے کہ ان کو اس طرح اپنے سے دور کرو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ غیابت ہے۔ غیابت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر لے، اور جب کہتے ہیں کنویں کو، وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو۔ کنویں کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں، تو وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی ایسا کچا کنواں، ویران کنواں، کیونکہ پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، پھر یہ اسے پانی نہیں زیادہ ہوگا۔ ویسے ہی جیسے کنویں ویران ہو جاتے نا، سوکھ جاتے ہیں اور بہت گہرے بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی منڈیر بھی نہیں، تو وہاں ڈال دو۔ یعنی دو اکٹھی چیزیں ہیں نا، غیابت الجب، یہ کنویں کے ساتھ غیابت کا لفظ جو ہے یہ تہ اور گہرائی میں مبالغہ ہے۔ یلتقط ہو، یلتقط لقطہ سے ہے، لام قاف تو اس کا روٹ ہے، گری پڑی چیز۔ گری پڑی چیز سمجھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اس کنویں کی منڈیر نہیں تھی، کوئی گر گیا آ کے، تو گری پڑی چیز اٹھا کے کوئی لے جائے گا۔ سیارہ، وہ جماعت جو سفر کے لیے رستہ طے کرتی، سیار سے، سیر اس کا روٹ ہے۔ سیر کرنا کیا ہوتا ہے، زمین میں چلنا۔ پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، تو سیار بہت چلنے والا، اور سیارہ قافلہ، جو سفر کے لیے چلے۔ کوئی قافلہ آئے گا، اس کنویں کے پاس سے گزرے گا، پانی لینے کے لیے جھانکے گا اور اس کو نکال کے ساتھ لیتا جائے گا، وہ چھوڑے گا تھوڑی، کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بچے کو پکڑ لیا کسی نے، کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، اغوا کر لے گا، گم کر لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان۔ اب اپنا کام کر کرا کے بیچ کی اب ساری تفصیل ختم ہے، اس لیے کہ اس کو انسان خود اپنے امیجنیشن سے پورا کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا اور پھر کر لیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں پھر انہوں نے کیا کیا، ایک کنواں ڈھونڈا اور پھر اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیا، یہ ایک فالتو سا حصہ تھا کہانی کا۔ اور قرآن اس لیے کہانی نہیں سناتا کہ ہر چھوٹی بڑی بات افسانہ نگاری کے شوق میں بڑھائی جائے، یعنی بات بڑھاتا نہیں. عام قصوں اور قرآن کے قصوں میں فرق کیا ہے؟ باقی قصے بات بڑھاتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں تب قصہ بنتا ہے جا کے، لیکن قرآن کا قصہ کیا ہے؟ بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں سمو کے رکھ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ گیپس، انسان کی انوالومنٹ زیادہ رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا، پھر غور و فکر بھی کرتا ہے انسان. اگر ہر چیز بتا دی جائے تو پھر ہمارا کام کہاں گیا. یہ بھی ایجوکیشن کا ایک انداز ہے کہ سپون فیڈنگ نہ کی جائے، ہر بات نہ بتائی جائے، کچھ دوسرے سے بھی سچوائی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے تجھ کو، لا تأمننا علی یوسف. پلان ہو کے اب باپ کے پاس جاتے ہیں، اور کس طرح باپ سے پیش آتے ہیں، ما لکا لا تأمننا علی یوسف، آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. کیا انداز ہے بات کرنے کا نا، دوسرے کو اکسانے کا، یعنی ایک الزامی انداز میں بات کرنا، آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے وہ کر لیں جو نہیں کرتے. ایک تو یہ تھا کہ ویسے کہتے کہ آپ یہ کر دیں، اور ایک یہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا، آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں انسان کا سے اچھا میں کر دیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیرخواہ ہیں. اب یہ لفظی خیرخواہی ہونے لگی، الفاظ سے خیرخواہ ہیں. دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا تھا، مشورے کیا ہوئے، اور کہا کیا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہے. دل میں کچھ رکھتے ہیں لوگ، مشورے کچھ کرتے ہیں، اور سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں. ارسلہما آنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. پہلے پرووک کر لیا، پھر اس کے بعد آپ ذرا جانے دیجئے، اجازت لینے کا ایک طریقہ ہے. یرتا ویلعب، یرتا ریتے عین، رتا کہتے ہیں چرنے کو، جیسے جانور چارہ چگتا ہے نا، تو جب انسان باہر جاتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیچرل فروٹس ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں ان کو کھاتا پیتا ہے. یرتا ویلعب، ہم اسے پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ چر چگ لے، کچھ کھائے پیے، انجوائے کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے. پھر زبانی کلامی باتیں. اب آپ دیکھیں، جو شخص جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی یقین دہانی زیادہ کراتا ہے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چرب زبانی دیکھیں آپ. قَالَ، کہا، اِنِّي لَيَحْزُنُنِي، مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. غم کے لیے بھی بہت سے لفظ ہیں، جیسے خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے غم کے لیے دوسرے کا غم. مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف، اور مجھے ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہاں بھیڑیے عام طور پر ہوں گے آس پاس زیادہ. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا، ٹالنے کا، کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی غفلت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو رہنے دو، چھوڑ دو. قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پورا جتھا ہوں. ان کو اپنے جتھے پہ بڑا ناز تھا. اچھا، یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے، جتھے پہ ناز ہونا. پتا ہے آپ کو، ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ بہت ایک ویک پوائنٹ ہے نا لوگوں کا. ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہماری کمیونٹی، ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہمارے لوگ، یہ بھی غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کو بھول کر جتھوں پہ بھروسے، لوگوں پہ بھروسہ. اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ، بے شک ہم تب خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے کہ اتنے ہوتے ہوئے بھی ہم یوسف کو بھول جائیں اور اس کو نقصان پہنچ جائے. لیکن تقدیر کے آگے کوئی بھی تدبیر نہیں چلتی. فلما ذهبوا به، اب وہ لے جاتے ہیں اس کو منا کے باپ کو، اب لے گئے اس کو. واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا. اجمعوا، اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے. ان یجعلوه، کہ ڈال دیں گے اس کو، کس کو، یوسف کو، کہاں؟ فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں یا کنویں کی گہرائی میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کو تسلی دینے کے لیے. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور خبر دو گے ان کو، اپنے بھائیوں کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کی. اپنے بھائیوں کو تم ان کا آج کا یہ قصہ کبھی بتاؤ گے، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کبھی یہ سب تم ان کے سامنے ذکر کرو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، انہیں تو یاد بھی نہ ہوگا، خیال بھی نہیں رہے گا. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے، اور یہیں پر انہیں خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ تم ایک دن بڑے مقام پر پہنچو گے اور تمہارے بھائی عاجز خوار ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم انہیں ان کا یہ جرم یاد کرواؤ گے. ایک اور بات یہ کہ جو وحی کا لفظ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یہ بھی اس لیے ہے کہ پیغمبروں پر بچپن میں بھی وحی آ سکتی، یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اوحینا کی اصل شکل بھی ہو سکتی. ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچپن میں پنگھوڑے میں بولے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب کیا ہوا؟ واپس آتے ہیں، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے. عشاء ان، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کو عشاء بولتے ہیں، یعنی شفق کی سرخی غائب ہو جاتی. یہ نماز عشاء جو ہوگا نا، مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے، مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد رات کا اندھیرا پوری طرح آسمان پہ چھا جاتا ہے. دن کو نہ آئے، رات کو آئے. کیوں؟ اندھیرے میں ان کے جو جذبات ہیں، یہ جھوٹ کے تاثرات ہیں، وہ نہ نظر آئیں، وہ نہ پتہ چلیں. وَجَاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے آ گئے. قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذہبنا نستبق، ہم گئے تھے دوڑ لگانے. ہم دوڑ لگانے گئے، نستبق سین بے قاف سبق سے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ذرا رکھوالی کرے اور ہم ذرا دوڑ آئیں. فاکلہ الذئب، تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، سارے کا سارا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو نہیں مانے گا ہماری بات، آپ تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے، آپ تو ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں. پھر وہی انداز، الزامی انداز بات کرنے کا تاکہ دوسرے کو چپ کرایا جا سکے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. کہا جاتا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص لت پت کر کے گھر لے گئے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے. سولت، سول یسول تسویل، کون سا باب ہے؟ تفعیل. اس کے معنی ہیں نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنے، اور بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنا، برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا. اور کون سی برائی کو؟ جو انسان کو بڑی پسند ہو. اب دیکھیں، جو حرام غلط کام ہمیں پسند ہوتا ہے، مثلا غیبت کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پہ الزام دھرنا، کسی پہ بہتان لگانا، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سب کچھ عموماً نفس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، مبالغہ آرائیاں. تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے، حق پر، اور پھر پوری تسلی سے کر لیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسویل. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین کوئی نہیں کیا، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا تھا. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. یہ ہے ایک بہترین اخلاق کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرے اور جواب میں انسان اس طرح نظر انداز کرے، اس طرح درگزر کرے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، علامہ تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو